हाजा एक और तस्वीर देखो, ये जो हाजा है ना, ये बड़े अहम है। इधर बार बार ऐसे लग रहा है कि मंजर पलटते जा रहे हैं, सीन हो रहा है, बदल रहा है, एक पर्दा उठ रहा है। आप इधर भी जरा देख लीजिए, वइन्ना लित्तागीना लशर्रुम मआब, और बिलाशुबा सरकशों के लिए बुरा ठिकाना होगा। क्या? जहन्नमा यानी जहन्नम। क्या होगा? यस्लौनहा फबिसल मिहाद, वो दाखिल होंगे इसमें तो ये कितना तकलीफ दे बिछोना है। जहन्नम में ले जाके इंसान के शौर को छोड़ दिया कि वहाँ जाके देखो जिसमें लोगों को दाखिल किया जाएगा। हाजा ये है, फल यज़ूकूह, बस चखिए इसको। हमीमुम व गस्साक, ये खौलता हुआ पानी है और पीप है। हमीम कहते हैं खौलते हुए पानी को, हमुन से बुखार को कहते हैं हम्मा, और हमीम गहरे दोस्त को भी इसीलिए कहते हैं कि उसमें गर्म जोशी होती है। बॉयलिंग वाटर, किसी को बॉयलिंग वाटर पेश करके कहा जा रहा है ज़रा पी के तो देखिए कैसा है। और गस्साक गैन सीन काफ से, गस्साक कहते हैं जिस्म से निकलने वाली रतूबत, जिसमें पीप, लहू, कच लहू और आंसू शामिल हों। अल्लाह तलना मिन हों, इंतहाई सर चीज़ को गस्साक कहते हैं। देखिए एक है हमीम इंतहाई गर्म और गस्साक इंतहाई ठंडा, दोनों किस्म के अज़ाब होंगे जहन्नम में। इसी तरह गस्साक कहते हैं बदबूदार और मुतफ़न चीज़ को, जिसमें से तफ़न उठ रही हो, सरांड, बहुत गंदी बू आ रही हो जिसमें, कि जहन्नम में सिर्फ गर्म नहीं बल्कि ठंडे अज़ाब भी हैं। वह आखर मिन शक्ल ही अज़वाज, और इसके अलावा इसके माने तरह तरह का अज़ाब है। ये तो तुमने सुना हुआ है ना गर्म और ठंडा, बाकी वहाँ जो है वो तुम्हें नहीं पता। हाज़ा फौजो मुक्तहिमुम माकुम, ये लो दूसरी फौज घुसना चाहती है तुम्हारे साथ। कहाँ? जहन्नुम में। पहले बदकारों के जो सरदार है ना उनको डाला जाएगा, फिर इनके चीले चांटे कितार दर कितार इनके पीछे होंगे। जब वो दाखिल हो रहे होंगे ना तो दारोगा जहन्नुम इन सरदारों को कहेंगे तुम तो अंदर चलो, अभी तुम्हारे पीछे एक और गिरोह भी आ रहा है। ला मरहबम बिहिम, कोई खुश आमदीद नहीं इनको, कोई खुशी नहीं हुई हमें आपके आने की। कह के देखिए ये जुमला किसी आने वाले को, बंदा शर्म से झुक जाए अगर किसी को थोड़ा सा एहसास हो। जहन्नुम भी खुश नहीं है इन लोगों के जहन्नुम में आने पे। अल्लाह अकबर, इन्नहुम सालुन्नार, ये लोग ज़रूर दाखिल किए जाएंगे आग में, ये ज़रूर तापेंगे आग को। कालू बलन तुम ला मरहबम बिकुम, वो कहेंगे ज़ालिमो तुम्हें कोई खुश आमदेद ना हो। आते ही बद्दुआएं दे रहे हैं सरदार जो अंदर बैठे हैं, वो इनको दे रहे हैं, एक दूसरे को जली कटी सुना रहे हैं। कान तुम कद्दम तुमूहू लना, ये तुम ही ने तो आगे किया इस अज़ाब को हमारे लिए, तुम्हें देख के हमने गलत काम किए, देखो आगे अब तुम्हारे पीछे, अब भुगतो हमें भी। पहले लोग बंद हों अंदर कमरे में, घुटन हो, कुछ और भी याद है तो आने वालों को भी गुस्सा आ रहा होता है, पहले बैठे वालों को तो ज़्यादा ही आ रहा होता है कि लो मुसीबत और लोग आ गए, अंदर औरों को बिठा रहे हैं। जो लोग जहन्नुम में बैठे होंगे वो नए आने वालों को कहेंगे कोई खुशी नहीं हुई आपके आने की, तुम बहुत बुरी जगह पे आ गए। कालू रब्बना मन कद्दमा लना हाजा फज़िदहु अज़ाबन दिफ़म फिन्नार, वो कहेंगे हमारे रब इस बदबख्त ने आगे किया है हमारे लिए ये अजाब, बस बढ़ा दे इसका अजाब दुगना आग में, जल्दी से इसको आग में डाल, इन्होंने हमारे लिए रास्ते खोले थे, इन्होंने हमें गलत जगहों की तरफ बुलाया, गलत दावतें दी, अब तू पकड़ के इनको भी आग में डाल दे। वकालु मा लना ला नरा रिजालन कुन्ना नउद्दुहुम मिन अलअशरार, और कहेंगे क्या वजह है कि हमें नज़र नहीं आ रहे यहाँ वो लोग जिन्हें हम शुमार करते थे बुरे लोगों में। और लफ्ज़ अशरार का अगर मैं इंग्लिश तर्जमा कर दूँ तो टेररिस्ट बनता है, शरीर तरीन लोग, मिस चीफर्स ये सारे किधर चले गए, ये आज किधर हैं भी, बड़े बड़े जिनको हम कहते थे ये तो बड़े मुजाहिद हैं और ये तो बड़े ख़राब हैं, जहन्नमी आपस में जाके बातें करेंगे, वो किधर गए जिनको हम टेररिस्ट कहते थे, वो जिनको हमने बहुत फंडामेंटलिस्टिक कहा था, आज वो दिख क्यों नहीं रहे। खुद ही आपस में पूछेंगे अत्तखज़नाहुम सिख्रियन अम ज़ागतन हुमुल अबसार, हम जिनका तमस्खुर उड़ाया करते थे या फिर गई हैं इनकी तरफ से हमारी आंखें, यानी कहेंगे क्या वाकई वो जहन्नुम में आए हुए हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि वो हैं और हमें नज़र नहीं आ रहे, कहाँ छुप गए, वो कहाँ उनको मिलेंगे। इन नज़ालिकल हक्कुन तखासुमु अहलिन्नार, यकीनन ये सच है کہ دوزخی آپس میں جھگڑا کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل کئی صورتوں میں جہنمیوں کے جھگڑوں کی بات ہے۔ جہنم کا ذکر آتے ہی جھگڑا ذہن میں آتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ کہتے ہیں نا کہ جہاں جھگڑے ہوتے ہیں وہ گھر جہنم بن جاتے ہیں۔ بالکل آپ دیکھیں کہ بجلی بھی گئی ہو، گرمی بھی ہو، بھوک بھی ہو، پیاس بھی، اور اوپر سے شوہر بیوی کی لڑائی بھی شروع ہو جائے۔ جہنم کی ساری کباختیں ایک جگہ اور انسانوں کی بد اخلاقیاں دوسری جگہ۔ لیکن کیوں پہنچے اس جگہ؟ کیا ان تک پیغام نہیں پہنچا؟ کیا ان کو دنیا میں کسی نے نہ بتایا؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں، قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ اے نبی آپ فرمائیے، میں تو فقط ڈرانے والا ہوں، اور نہیں ہے کوئی خدا مگر اللہ، جو ایک ہے سب پر غالب ہے۔ بس آپ پیغام دیتے رہے، نہیں مان رہے، نہ مانے۔ پیچھے جو اہل ایمان پر لطف و کرم کی بات تھی، اس کے اوپر بھی میں لوگوں کو آگاہ کرتا رہا، اور جو کفار اور مشرقین کے دردناک عذابوں میں مبتلا ہونے کا تذکرہ ہے، یہ بھی میں کہتا رہا۔ بہت کہہ دیا، بہت سنا دیا، چھوڑ دو پھر اس کو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ سورت کا اختتام جو ہوتا ہے نا، عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا جاتا ہے کہ آپ نے جو کہہ دیا آپ اپنی پوزیشن کلیئر کر لیں، آپ نے جو بتانا تھا، جو آپ کا فرض تھا، جس نے مان لیا اس کا اپنا فائدہ، نہیں مانے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ الواحد القہار پہ بھی غور کیجئے گا۔ وما من الہ الا اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ جس کو سن کے نہیں ماننا، جس کو ساری بات سمجھ آ گئی پھر نہ مانے، پھر وہ اللہ ایک اکیلے غالب سے خود ہی نبٹ لے۔ کون ہے القہار؟ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ مالک ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، عزت والا، بہت بخشنے والا۔ اس کو بالکل پرواہ نہیں کہ تم اس کی مانو کہ نہ مانو، تمہارے پاس یہ کچھ ہو کہ نہ ہو، کوئی ضرورت نہیں اس کی۔ ہم نے سورت کے شروع میں دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں کو دعوت دی تو کچھ سردار غصے میں اٹھ کے چلے گئے، یاد آئے تھے؟ بس یہی اس کا تتمہ ہے ادھر، کہ آپ ان کی ان باتوں پہ صبر کریں۔ بیچ میں انبیاء کرام کے قصے سنائے گئے کہ آپ کی بات کو سن کے اگر انہوں نے نہیں مانا تو انبیاء کرام کی باتوں کو بھی نہیں مانا تھا۔ آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، نہیں مانتے تو نہ مانیں، اللہ ایک ہے اور وہ غالب بھی اور حکمت والا ہے۔ یہی ہے میرے دین کا خلاصہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کی ذات، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرو، اس کی طاقت کو سمجھو۔ تمہارا دل اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے اندیشوں میں جیے، وہاں کی تمناؤں میں جیو، وہاں کے کاموں میں جیو، بس اس دنیا کو راہ چلتا معاملہ کرو۔ دیکھیے جب ہم یہاں سے اٹھ کے اپنے گھر جاتے ہیں نا، کبھی کبھی راستے میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے نا، کبھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے بچتا ہے، کبھی گاڑی اسٹک ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ جب آپ گھر پہنچ جاتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے پہنچ گئے۔ آپ بس بس یاد بھی نہیں رکھتے، تذکرہ بھی نہیں کرتے کسی سے کہ گھر راستے میں کیا ہوا۔ بس اس کو سمجھیں، یہ دنیا ہے نا جو اس وقت یہ ہمارا راستہ ہے، اور اصل گھر کیا ہے؟ جنت۔ ہم نے جس دن جنت میں پہنچ جانا ہے نا، جنت تو چھوڑے، موت کے دروازے پہ ہی سب جھگڑے ختم۔ کتنے جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے انسانوں سے، رشتے دار۔ میں کہتی ہوں جب کسی کی موت کی خبر آتی ہے نا، وہ تو حرکت میں آ ہی جاتے ہیں، جو پیارے ہوتے ہیں ان کو بھی فکر لگ جاتی ہے، جو کئی کئی سال کے روٹھے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب کیا کریں، مشورے کرتے ہیں، پھر مر گیا فلاں جائیں گے نا، کتنے کوئی جھگڑے کر لے، جی فلاں مر گیا تھا آپ ہمارے گھر نہیں آئے۔ جب ان کے گھر کوئی مرتا ہے پھر سوچ پڑتی ہے، اور کئی بہنیں مردہ بھائیوں کی لاشوں پہ تڑپتی بھی دیکھی گئیں، ہائے میرے بھائی میں نے تجھے کتنے سال سے نہیں دیکھا، ہائے میں کیوں تجھ سے ناراض ہوئی۔ سارے جھگڑے ختم کیونکہ آخرت دکھ گئی، گھر دکھتے ہی سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے، قل، آپ فرما دیجئے، ہو نبؤن عظیم، یہ بہت اہم اور بڑی خبر ہے۔ انتم عنہ معرضون، تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو۔ آج لگتا ہے کہ لوگوں نے منہ پھیرا ہوا ہے؟ میں سوچتی ہوں قرآن ہمیں وہ حقیقت دکھا دیتا ہے جو موت کی صورت میں لوگوں کو دکھتی ہے۔ جس کے سانس بند ہوتے ہیں نا، اس کو وہ جنت اور جہنم دکھنے لگتی ہے جو قرآن پاک ہمیں اس دنیا میں دکھاتا ہے۔ اسی لیے اس کتاب سے شیطان دور کرتا ہے ہمیں، اس کو پڑھنے میں لگا دے گا، 100 دفعہ پڑھو، ایک پارا 10 دفعہ پڑھو، تاکہ بس پڑھتے جو عمل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ماں کان علی من علم بالملئ الاعلی اذ یختصمون، مجھے تو اس کا کوئی علم نہیں تھا کہ جب جھگڑا کر رہے تھے عالم بالا میں فرشتے، بلکہ کیا ہے، اِن یوحا الیہ الا انما انا نذیر مبین، نہیں وحی کی جاتی میری طرف مگر یہ کہ میں فقط ڈرانے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات لگتے تھے اس پر وحی کا ایک الزام بھی تھا، اور نعوذ باللہ ان کا خیال کیا تھا، پیچھے بھی ہم نے اسی صورت میں بات کی ہے کہ آپ کے پاس شیاطین لے کر آتے ہیں، کہ فرشتے کیا لے کے آتے ہیں، کب لے کر آتے ہیں، کس طرح سے آتے ہیں، مجھے تو جو وحی سے پتہ چلتا ہے میں اس کو مان جاتا ہوں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک پہلے حدیث سنیے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن صبح کی نماز کا وقت تھا، آپ سب امیجینیشن میں رکھیے گا، صبح کی نماز کا وقت تھا اور حسب معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے، یعنی جس وقت آتے تھے نماز کے لیے نہ آئے، قریب تھا کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے تشریف لائے، تکبیر ہوئی، آپ نے نماز پڑھائی، سلام کے بعد ارشاد فرمایا اپنی صفوں پر بیٹھے رہو، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میں تمہیں دیر سے آنے کی وجہ بتاتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ نے اپنا خواب سنایا۔ کہتے ہیں کہ میں آج رات ذکر الہی میں کھڑا ہوا اور جتنی میری قدرت تھی اتنی نماز پڑھی، پھر مجھے نماز ہی میں نیند آ گئی، یہاں تک کہ مجھے بوجھ محسوس ہوا، پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا رب کریم بڑی پیاری صورت میں تشریف فرمائے۔ یاد رکھیں یہ خواب ہے، خواب میں آپ نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ کو، حقیقت میں نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کی لبیک ربی، اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ آسمان کے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے تھے؟ میں نے عرض کی میں نہیں جانتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھی، میں نے اس کی انگلیوں کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں پایا، فتجلی لی کل شیء، پھر اس کی برکت سے میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے اس کو پہچان لیا۔ ایک روایت میں آتا ہے فعلمت ما فی السماوات والارض، پھر مجھے پتہ چل گیا کہ زمین و آسمان میں کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کی حاضر ہوں۔ پوچھا آسمان کے فرشتے کس بات پر جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کی درجات اور کفارات میں۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا تو جواب بھی دیا، کہا کہ فرشتے یا تو درجوں کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں یا کفاروں میں، یعنی گناہوں کے جو کفارات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا درجات کیا ہیں، درجے کیا ہیں؟ میں نے کہا اطعم الطعام و افش السلام و الصلاۃ باللیل و الناس نیام، کہ کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، اور رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر نماز پڑھنا۔ یعنی یہ تین کام ہیں جو بندوں کے درجے بلند کرتے ہیں۔ سوچیے ذرا، اللہ کے لیے کھلانا، اپنے نام کے لیے نہیں، سلام کو عام کریں، ہائے بائے کو نہیں، اور تیسرا جب راتوں کو لوگ سوئیں تو نمازیں پڑھنا۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو چنے ہوئے لوگوں کی تھی، اور اللہ ہمیں ان تینوں کی توفیق دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے سچ کہا، اب یہ بتائیے کہ کفارات کیا ہیں، کفارات سمجھتے ہیں، گناہوں کے کفارے جو ہیں۔ میں نے عرض کی اسباغ الوضو فی المکارح، نمبر دو انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور تین نقد الاقدام الی الجمع۔ پہلی چیز جو بندے کے گناہوں کے کفارے قیامت کے دن بنے گی، تکلیف کی حالت میں بھی مکمل وضو کرنا، اور تکلیف کی حالت تو یہ بھی ہے نا کہ میک اپ کیا ہوا ہے، یا تکلیف کی حالت تو بیماری بھی ہے، سفر بھی ہے، یعنی ٹھنڈ بھی بہت ہو سکتی ہے، ایسے وقت میں وضو کرنا جب بندہ صحیح طرح کرے، کیونکہ بعض وہ سردیوں سے انگلیاں ٹھٹھرنے لگتی ہیں، پانی ٹھیک طرح نہیں جاتا، تو یہ بندے کے گناہوں کی معافی ہے۔ دوسرا نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا شوق سے، محبت سے، یہ نہیں کہنا کہ بھائی اب پھر آ گئی یہ نماز، شوق ایک کے بعد دوسری کی گھڑی کا الارم لگ جائے کہ اب اگلی نماز کتنے گھنٹے میں۔ اور تیسرا جماعت میں شریک ہونے کے لیے چل کر جانا، مسجد میں جانا لیکن چل کر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب تو نے جو فرمایا سچ کہا، آپ مانگو جو مانگنا چاہتے ہو۔ میں نے عرض کی الہی میں تجھ سے نیک کام کرنے کی، سوچیے آپ بھی ذرا لکھیں، ہم بولتے ہیں یہ مانگتے ہیں چیزیں، کہا اللہ تعالیٰ میں آپ سے نیک کام کرنے کی، برے کاموں کو چھوڑنے کی، اور تیسرے نمبر پہ مسکینوں سے محبت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور میں التجا کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، اور جب اپنے بندوں کو تو کسی فتنے میں مبتلا کرنا چاہے تو مجھے فتنے سے بچا کر اپنی طرف بلا لے۔ کوئی بھی فتنہ ہو سکتا ہے دنیا میں، تو مجھے اس فتنے میں نہ ڈالنا۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مجھے اپنی محبت عطا فرما، اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت عطا فرما، اس کام کی محبت عطا فرما جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو فرمایا، دعا کے یہ فقرے تم بھی سیکھ لو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ حق ہے۔ تو یہ ترمذی اور امام بخاری نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا۔ بعض چیزیں اس میں اتنی انیوژل لگتی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ روایت کتنی خوبصورت ہے۔ تو فرشتوں کے جھگڑنے کی بات واضح ہوئی کہ فرشتے جھگڑتے ہیں کہ کس کا اجر لکھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی جو تھے نماز کے دوران ہی، یا ربی لک الحمد کما یمبغی لجلال وجھک وعظیم سلطانک، پڑھا رکوع میں سٹنے کے بعد۔ تو اللہ کے نبی نے بعد میں کہا کہ میں نے آسمان سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا کہ وہ ایک سے دوسرا آگے بڑھ رہا تھا کہ ہم اس کلمے کو اٹھا لیں۔ بہت تو نہیں، کچھ روایت ملتی ہیں جس میں آتا ہے کہ فلاں عمل، اس کا اجر لکھنے کے لیے فرشتے جھگڑتے ہیں، وہ کہتا ہے میں لکھوں گا، وہ کہتا ہے میں لکھوں گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کفارات اور درجات کے معاملے میں۔ پھر یہاں فرشتوں کا جھگڑا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے نبی پر الزام تھا کہ جبرائیل کی بجائے آپ کے اوپر وحی دوسری طرف سے آتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ آ رہا ہے، پیچھے کئی بار گزر چکا، لیکن اب آپ نے اس کو ایک سٹریچ میں کس طرح سننا ہے، اس سورت کے بنیادی مضمون کی صورت میں۔ اور وہ کیا تھا؟ کفار مکہ کا اللہ کے نبی سے حسد، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کو ذرا وہ کہانی بھی سنا دو، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو کیچڑ سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر جب میں اس کو سنوار دوں اور پھونک دوں اس میں اپنی طرف سے روح، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم گر پڑنا اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پھر سجدہ کیا سب کے سب فرشتوں نے، إِلَّا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ کیوں؟ اس تکبرا، تکبر کیا، گھمنڈ کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکت پہ کیا کہا؟ قَالَ يَا إِبْلِيسُ، اے ابلیس، مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، اے ابلیس، کس چیز نے باز رکھا تمہیں اس کو سجدہ کرنے سے جسے میں نے پیدا کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ اللہ کے ہاتھوں سے مراد استارہ ہے، پیچھے بات اس پہ ہوئی۔ استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، یا تو اپنے آپ کو عالی مرتبہ خیال کرتا ہے، تو بہت بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ قال انا خیر منہ، وہ گستاخ بولا میں ہوں بہتر ان سے۔ آگئی نا سورت کے آغاز علی بات، عزت و شقاق۔ اس پوری سورت کے اندر آپ دیکھیے تو عزت اور شقاق تھی، نبیوں کے معاملے میں ان کی قوموں کی، اللہ کے نبی کے معاملے میں قریش کی، اور یہاں آدم کے معاملے میں ابلیس کی، انا کا شکار ہے۔ اور بڑے لوگ صرف اللہ کی دعوت اپنی انا کی وجہ سے نہیں مانتے، ان کو ڈر لگتا ہے کہ ہمارا لائف سٹائل چھن جائے گا، ہمارا گیٹ اپ خراب ہو جائے گا، ہم اللہ کی طرف آ نہیں سکیں گے، آئیں گے تو دنیا والے میں ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ یہی بات اس نے کی، انا خیر منہ، میرے اندر بڑی ایگو ہے، میں ایسا ویسا نہیں، میں تو استری کیے بغیر کپڑے نہیں پہن سکتا، میرا تو ایک اپنا سٹائل ہے، میرے پاس کہاں اتنا وقت ہے۔ خلقتنی من نارن، پیدا کیا تو نے مجھ کو آگ سے، وخلقتہو من طین، اور اس کو پیدا کیا کیچڑ سے۔ تاویلیں، وہی ساری باتیں جو پیچھے ہو چکی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے اس کے اندر، صرف اس کی موزوریاں بتائی جا رہی ہیں کہ نبی، یہ مکہ والے جو آپ کے سامنے باتیں کر رہے ہیں تو ان کو بتا دیجئے کہ ابلیس کا مسئلہ جو تھا وہی آج تمہارا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ کیا تھا؟ حسد۔ وہ بھی حسد کے مارے نہیں مان رہے تھے، اور یہ بھی حسد کے مارے نہیں مان رہے، انجام کیا ہے دونوں کا؟ قال فخرج من خفائنک رجیم، حکم ملا نکل جاؤ اس جنت سے، بے شک تو پھٹکارا گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر میری لعنت برسے گی قیامت تک، یعنی کوئی چار دن کی بات نہیں ہے، قیامت تک اب تم اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں رہو گے، اللہ کی پکڑ میں رہو گے. قَالَ رَبِّ فَانْزِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، بولا میرے رب مجھے مہلت دے دیں دوبارہ اٹھائے جانے تک. دیکھیے پتہ اس کو بھی ہے کہ رب میرا، اور پتہ اس کو بھی ہے کہ دعا رب سے مانگتے ہیں. اس نے نہیں کہا کہ رب فلاں، اور اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں غوث پاک سے لے لوں گا اور میں فلاں سے لے لوں گا. رب بھی، شیطان کو بھی پتہ ہے کہ رب بھی. توحید ہے شیطان میں؟ توحید ربوبیت ہے؟ بالکل ہے. کون سی توحید نہیں تھی؟ توحید الوہیت نہیں تھی. آج بھی بڑے سے بڑا مشرک جو ہوتا ہے وہ توحید ربوبیت کو مانتا ہے. اس کو پتہ ہے رب خالق مالک، اس نے زمین آسمان چاند بنائے، لیکن نہیں مانتا تو رب کو الہ نہیں مانتا. تو اگر آپ کہتے ہیں جی ہمارا عقیدہ تو اچھے عمل ہم جو بھی کریں، تو پھر ابلیس بھی یہ کہہ سکتا ہے. فن سر نیلا یومی یو، بس ان سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اس کو بھی یقین ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے. اس کا یہ بھی عقیدہ نہیں کہ مر کے مٹی ہو جائیں گے. کام آئیں اس کے یہ عقیدے کی باتیں؟ نہیں آئیں. قال فإنک من المنظرین، جواب ملا بے شک تو مہلت دیے وہ میں سے ہے. کیا پتہ چلا؟ اللہ ابلیس کی بھی سن لیتا ہے. آپ کہتے ہیں ہم گناہ گاروں کی، اس نے کیسے سننی ہے؟ وہ تو ابلیس کی بھی سن رہا ہے. الی یوم الوقت المعلوم، یہ مہلت ہے مقرر وقت تک کے دن کے لیے، جب سب لوگ اٹھیں گے اس سے پہلے کا وقت ہے. قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کہنے لگا تیری عزت کی قسم. اس سے بھی آپ کو شیطان کا عقیدہ دکھ رہا ہے؟ ایسے لگتا ہے اللہ کی بڑائی کوٹ کوٹ کے اس کے دل میں بھری ہوئی ہے، لیکن عمل برے تھے. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، البتہ ضرور میں اغوا کروں گا ان ساروں کو، گمراہ کر دوں گا، بھٹکا دوں گا. کیونکہ یاد رکھیے جو بندہ دین سے دور ہوتا ہے نا، وہ اکیلا دور نہیں ہونا چاہتا، وہ دوسروں کی ٹانگیں بھی کھینچتا ہے. کیوں؟ تاکہ میری طرف لوگوں کی نظریں نہ اٹھیں، میری طرف باتیں نہ اٹھائیں. تو لہٰذا اس نے کہا میں اکیلا کیوں چلوں، میں تو سب کو ساتھ لے کے چلوں گا. ہاں مگر اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے ان بندوں کے جن کو تو نے چن لیا. کون سے بندے ہیں؟ مخلص، مخلصین چنے جاتے ہیں. اس کے اوپر شیطان کا زور نہیں چلتا. دیکھیں جیسے پلاسٹک کی کوڈنگ ہوتی ہے نا، جیسے یہ دیکھیے ہمارے وائرز ہیں تو اس پہ پلاسٹک کا کور ہے، بجلی کی کرنٹ نہیں پاس ہو سکتی نا. اسی طرح شیطان اخلاص کی کوڈنگ کے ساتھ دل میں نہیں داخل ہو سکتا. خالص ہوتے جائیں شیطان سے خود ہی بچ جائیں گے، صحیح فیصلے کرنے والا بنائے گا. بس وہ ہم کہتے ہیں ہائے میں نے کیوں یہ بات کی، اس وقت جذبات میں آ گئی تھی. نہیں، آپ مخلص ہو جائیں، شیطان کے اثر سے آپ نکل جائیں گے. قال فالحق والحق اقول، فرمایا میں تو حق ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں، یعنی سچ بھی ہوں اور سچ ہی کہتا ہوں. ان الحق، یعنی اللہ تعالیٰ حق ہے، اور ساتھ ہی اللہ نے اپنا فیصلہ دے دیا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، البتہ ضرور بھروں گا میں جہنم کو تجھ سے. وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، اور ان کو جو تیری بھی پیروی کریں گے. مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، ان میں سے سارے، ان سب میں سے جو تیری پیروی کریں گے ان سے جہنم کو بھروں گا. یہ ہے اس کا برا انجام. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، آپ فرما دیجئے میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، اور میں بناوٹ کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں. یعنی تم جس دن رات نافرمانیاں کرتے ہو، بات نہیں مانتے، میں پیار سے بلاتا ہوں، تم پتھر مارتے ہو میں مسکراتا ہوں، تم گالیاں دیتے ہو میں دعائیں دیتا ہوں، تم میرے راستے میں کانٹے بچھاتے ہو میں تمہارے لیے جنت کے راستے ہموار کرتا ہوں، تم مجھ سے نفرت کرتے ہو میں تم سے محبت کرتے ہو، بتاؤ میں اس کے بدلے میں تم سے کیا مانگتا ہوں؟ کچھ نہیں مانگتا. مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، مجھے اس پہ کوئی اجر نہیں چاہیے تم سے، میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں. دولت جمع کرنی ہوتی بہت سارے طریقے ہیں، اقتدار چاہیے ہوتا کئی اور طریقے تھے. میں نے کیا تمہاری گالیاں سن کے دولت جمع کرنی تھی؟ کیا گالیاں سن کے مجھے لیڈرشپ چاہیے تھی؟ ذرا سوچیے، عموماً انسان اپنی عزت بڑی پیاری رکھتا ہے. اللہ کے نبی کو تو لوگ اتنا برا بھلا کہہ رہے تھے، پھر بھی آپ جمے رہے. کون جمع رہے گا جس کو یہ یقین ہوگا کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن یہ نصیحت ہے جہانوں کے لیے، اور ہم نے خیر خواہی کا حق ادا کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے. کوئی بچہ دوا نہیں کھانا چاہتا. اسی طرح انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے پابندیوں سے بھاگتا ہے، ہم پھر بھی کہتے رہیں گے تم نہ مانو کوئی بڑی بات نہیں، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، ایک روز تم ضرور جان لو گے اس کی خبر کچھ عرصے کے بعد. اور وہ عرصہ کون سا ہے؟ وہ وقت ہے تمہاری موت کا. آج میری خیر خواہیاں تمہیں سمجھ نہیں آتی، کل جب قبر کی چوکھٹ پہ کھڑے ہوگے تو پھر سمجھ آئے گی کہ بات تو سچ کہتے تھے، بلاتے تھے، ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن اس وقت فائدہ نہیں ہوگا، پھر کوئی واپسی نہیں آئے گی، پھر کوئی پلٹ کے نہیں آئے گا، پھر کچھ نہیں ہوگا. یہ آخری آیتیں جن کو ہم نے ایک ساتھ پڑھا، اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہمارے لیے عمل کی چند باتیں. اگر ہم پیچھے سے ہی دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی دکھی اس میں. دوسری بات ہے اس میں، ما انا من المتکلفین، تکلف سے بچنے کی ممانعت ہے. کاف لام فا کہتے ہیں نا کلف، اسی سے ہے تکلیف کا لفظ بھی، تکلف میں تو ہے تکلیف زیادہ. اس سے بناوٹ، تصنع، دکھاوا، اس کی نفی ہوتی ہے. ایسی باتیں دین کے نام پہ بھی جس میں بہت چاپلوسی اور ڈپلومیسی ہو اور ایسی ایسی خوبصورت باتیں کی جائیں، یہ پسندیدہ نہیں. سیدھی سادھی باتیں کسی کو سمجھ آتی ہیں، آ جائے، نہیں آتی تو نہ آئے. وہ کہتے ہیں نا کہ انداز بیاں گرچہ میرا شوخ نہیں، شاید کہ تیرے دل میں بات آ جائے. بعض لوگ خطابت کا جوش ابھارتے ہیں، لفاظی یہ وہ، جوش ابھارنا ہے، دل سے لفظ نکلیں کوئی بڑی بات نہیں، لیکن تکلف کے مارے اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے کہ جو ایک داعی دین کو ایک آرٹسٹ یا فنکار ثابت کرنے لگے. ایک روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کہتے ہیں اے لوگو، تم میں سے جس شخص کو کسی بات کا علم ہو تو وہ لوگوں سے کہتے پتہ ہے تو بتا دو، لیکن جس کا علم نہ ہو تو وہ اللہ اعلم کہنے پر اکتفا کرے. پھر یہ کہتے ہیں اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین. بس جب اللہ کے نبی اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈال رہے ایسی چیز میں، تو پھر آپ اپنے اوپر بوجھ کیوں لاتے ہیں؟ بعض لوگ صرف اس لیے بھی باتیں آگے جاری رکھتے ہیں کہ ہم کیسے لوگوں کو کہیں کہ ہمیں نہیں پتہ اور ہماری تو بڑی بے عزتی ہوگی. پتہ ہے بتا دو، ہاں جی سوال کا جواب آتا ہے، نہیں آتا پوچھ کے بتا دیں گے. یہ بہت بڑی نصیحت ہوتی ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں کرسیوں میں، نہیں پتہ کل پوچھ کے بتا دیں گے، اس میں کیا شرم کی بات ہے؟ کیا ہر بندے کو ہر بات پتہ ہوتی ہے؟ تو اپنی بڑائی کے جھوٹے دعوے قائم کرنے کے لیے تبلیغ نہیں کرنی کہ آتا ہے نہیں آتا، غلط سلط بیان کر دیں، اور اگر صحیح بات کسی کی ہے تو اس کو پیچھے ڈال دیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ سورۃ سواد ختم ہوتی ہے ایک بہت ہی بڑے پیغام کے ساتھ، اور وہ کیا ہے کہ جو زندہ رہے گا وہ ایک وقت پہ ضرور جان لے گا کہ اللہ کے نبیوں کی دعوت کتنے اخلاص پہ تھی، کتنا سچ تھا. آدم اور ابلیس کے قصے سے بھی یہ بتا دیا کہ قیامت کے دن جب ابلیس جنت میں لوگوں کو جاتے دیکھے گا تو اس کو بھی تو افسوس ہوگا. ایک لمحے کی نافرمانی، کبھی غور کریں کتنے سیکنڈ لگتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے میں، میں بھی یاد بھی نہ کسی کو رہتا، لیکن اس وقت کا اس کا تکبر. وہ ساری یاد کریں جو سورۃ الاعراف میں ہم نے شیطانی رویے نوٹ کیے تھے، اپنے آپ کو بڑا بنانا، ایگوسٹک ہونا، پرومیننٹ ہونا. جیسے آپ سب جو بیٹھے ہیں، آپ سے کہا جائے کہ لکھیں، یا آپ میں سے کسی ایک کو کسی وقت پہ ڈانٹ بھی دیا جائے بالفرض چھوٹی سی بات پہ. اب صبح ہو سکتا ہے کسی کو ڈانٹ پڑی ہو، نہ مجھے یاد ہے نہ آپ کو یاد ہوگا، رائٹ؟ لیکن اگر اس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو ہدایت سے دور کر لیتا ہے تو آپ بتائیں کہ نقصان کس کا ہوگا. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اندر کی گتھیوں کو سلجھائیں، دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہمارے اندر جو بھی نفسیاتی گرہیں پڑی ہوئی ہیں نا ان کو کھول دے. سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف والطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي